ایک عرصہ سے میری معروضات کا عنوان اصحاب رسول کی منقبت ہے، اور ساتھ ہی دشمنان صحابہ سے آگاہی، ان کی سازشوں سے آگاہ کرنا، ان کی غلط کاریوں پر تنقید کرنا، یہ موضوع وہ ہے جو ہمیشہ آپ کے سامنے اسی مائک سے بیان ہوتا ہے، میرے اس مستقل عنوان کی زد میں اگر شخص کوئی شخص آج آ جائے تو اسے اپنے کریکٹر پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ زد میں کیوں آیا، اور اگر وہ زد میں نہیں آتا، کوئی دوسرا اس زد میں نہیں آ رہا، تو وہ اس کا اپنا کردار ہے. بہرحال میں واضح لفظوں میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ عقیدہ آج بھی وہی ہے. جنگ کی تاریخ کو پیش نظر رکھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عقیدہ آج بھی وہی ہے جو سن 70 میں تھا، عقیدہ آج بھی وہی ہے جو پچھلے سال بلدیاتی انتخابات میں اور جنگ کی چیئرمینی کے مسئلے پہ تھا، اور عقیدہ آج بھی وہی ہے جبکہ آج اسی چیئرمین کے ساتھ پیکٹ کی صورت میں آیا. اگر میرا موقف بدلے تو میں مجرم ہوں، اگر کسی اور کا موقف بدلے تو قوم کو اسے جوتے مارنے چاہیے. ہم نے موقف نہیں بدلا، نظریہ نہیں بدلا، عقیدہ نہیں بدلا، اور نہ ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا کمزور ہوں کہ کسی کی بد زبانی یا کسی کی دھمکی یا کسی کی فوش کلامی میرے موقف کو بدل ڈالے گی. بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی گویا شخصیتوں نے بڑا زور لگایا، میں سمجھتا ہوں اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ حکومت سے بڑی طاقت عالم اسباب میں انسانوں کے اندر دوسری کوئی نہیں ہوتی، خالق ارض و سما تو سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن جہاں تک عالم اسباب کا تعلق ہے یا یوں کہہ لیجئے انسانی طاقت کا تعلق ہے تو حکومت ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایک عرصہ سے حکومت نے اپنی طاقت آزمائی، اگر حکومت اپنے نواز کے موقف میں لچک پیدا نہیں کر سکی، کوئی سرمایہ دار بھی آج میرے موقف میں لچک پیدا نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ دلیل آزمائش کی اور کیا ہو سکتی ہے. بہرحال مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ میرے ضلع میں اور میرے شہر میں ایک شخص نے یا کئی اشخاص نے ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی اخراج کے لیے، ذاتی پروگرام کے لیے شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا، جبکہ ابھی کل کی بات ہے کہ وہی لوگ ایک ایک دکان، ایک ایک گلی، ایک ایک مسجد میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے تھے، دیکھیے جی راشٹری چیئرمین بن گیا، ظلم ہو گیا راشٹری چیئرمین بن گیا، حد ہو گئی، مولویوں نے راشٹری کی حمایت کر دی. جو طبقہ کل تک مگر مچھ کے آنسو بہاتا تھا کہ راشٹری چیئرمین بن گیا، وہی طبقہ انتہائی ملی غداری کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی قومی غداری کا ثبوت دیتے ہوئے، انتہائی مذہبی غداری کا ثبوت دیتے ہوئے آج بلند بانگ نعرے لگاتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہے، میں اس نظریت پر ایک بار نہیں لاکھ بار لانگ بھیجتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے کا حق ہے، میں اس کو ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، پوری درست سے کہوں گا، جس کو میری بات یہ بھا جائے بھا جائے، جس کو میری اس بات سے ناراضگی لگتی ہے لگے، لیکن اتنی انصاف کی اپیل کروں گا کہ اگر میرا موقف عقیدے کی بنیاد پر ہے، اگر میرا موقف قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے تو اسے مجھ سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اگر میرا موقف قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے یا میں نے آج کوئی نئی بات پیش کی ہے تو اسے اختلاف کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اسی آواز سے کہیے، سچی بات کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کے بعض افراد کو، اپنی جماعت کے ایک طبقہ کو اس لیے خیر بات کہا، اپنی جماعت کے ایک عنصر کو اس لیے خیر بات کہا کہ اس نے دشمن صدیق کی حمایت کی، اپنی جماعت کے ایک عنصر کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے دشمن صدیق کو پروان چڑھایا، اپنی جماعت کے چند افراد کو اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے دشمن صدیق کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس کے خلاف آواز حق بلند نہیں کی، جبکہ وہ میری جماعت کے لوگ تھے، میرے پیٹی بھائی تھے، میری تنظیم کے لوگ تھے، اگر میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں تو میں کسی اور کی بس کا بھی ہاکر نہیں کہ وہ جو بکے وہی میں کہتا جاؤں، ہاکر تو کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ نوکر ہے، وہ غلام ہے، وہ زر خرید ہے، میں زر خرید نہیں ہوں، میں نوکر نہیں ہوں، میں کسی کا ہاکر نہیں ہوں، میں کسی کا منشی نہیں ہوں کہ جو بات وہ کرے وہ میں کہتا جاؤں، یا جو ان کا ذہن ہو وہی میرا ذہن بنتا جائے، یا جیسے وہ گرگٹ کی طرح تبدیل ہوتے جائیں اسی طرح ہم اپنے عقیدے کو تبدیل کرتے جائیں، ہمارا اپنا سٹیج ہے، اپنا موقف ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پر کل آپ لوگ برسر اقتدار آئے تھے، آج اس عقیدے کو پامال کر کے ایک شخص کہتے کہ یہ کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، تو کیا میں اسے قومی غدار نہ کہوں؟ مجھے یہ غدار کہنے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر میں نے اپنی جماعت کے ایک مولوی کو غدار کہا اور تمہیں پیارا لگا کہ واجی واہ بڑی حق بات کہیے، بڑی سچی بات کہیے، اگر میری جماعت کے ایک آدمی نے آج سے ایک سال پہلے وہی جرم کیا اور میں نے اس کو غدار کہا تو تمہاری پانچوں انگلیاں گھی میں تھی، تم خوشی کا چراغ جلاتے تھے، اگر آج تم نے وہی جرم کیے اور تمہیں غدار کہا ہے تو تم بھونکتے کیوں ہو؟ تم بکتے کاہے کے لیے؟ جرم تو ایک ہے، اسی جرم کی پاداش میں مفتی غلام حسین مارا گیا، تم خوش ہوئے کہ اس نے غداری کی ہے، آج وہی جرم تم کرتے ہو تو تمہیں کیوں معاف کر دیا جائے؟ بات سچی کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا موقف جس دن بدلے تو مجھے چوک پہ پکڑ لے، اگر میرا موقف وہی ہے جو آج سے دس سال پہلے تھا تو میں اس موقف پہ قائم ہوں، میں نے آپ سے غداری نہیں کی، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز بلند کریں۔ شیعہ سنی بھائی بھائی کیا مانا؟ آخر بھائی کس بنیاد پر؟ اگر آپ کے باپ کا بیٹا ہے بھائی کہیے، آپ کی والدہ کا بیٹا ہے بھائی کہیے، آپ کا چچا داد بھائی ہے، اس بنیاد پہ بھائی کہہ لیجئے، نسبی رشتے کافروں سے بھی ہوتے ہیں، نسبی رشتے چلتے رہتے ہیں، ایک آدمی آج بھائی ہے، مذہب اس نے بدل لیا، بے ایمان ہو گیا، عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، قادیانی بن گیا، راستی بن گئے، تو بھائی تو ہے بے شک، اس نے عقیدہ بدل لیا، آپ بھائی کہتے جائیں، لیکن اگر آپ کی والدہ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کے باپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا چچا داد بھائی نہیں ہے، آپ کا پھوپھی داد بھائی نہیں ہے، تو آپ جو لفظ بھائی سٹیج پہ استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی یہی ہوگا نا کہ مذہبی بھائی ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ اس کا مفہوم یہی نکلے گا نا کہ مذہبی بھائی ہے اور مذہبی بھائی بنانے کے لیے عقائد میں اشتراک ضروری ہے. جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کا عقیدہ یہ ہو, جس کا نظریہ یہ ہو کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو یہ کلمہ ادھورا ہے تو وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کا وضو تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کی نماز تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کا روزہ تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کا نکاح کا مسئلہ تجھ سے الگ ہے تیرا بھائی کیسے ہے, جس کے طلاق کے مسائل تجھ سے الگ ہے تیرا بھائی کیسے ہے, جس کی تہجد کے مسائل تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کے وضو کا طریقہ تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کی اذان تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کی فقہ تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کے صحابی تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے, جس کے نبوت کے متعلقہ عقائد تجھ سے الگ ہے وہ تیرا بھائی کیسے ہے. مجھے سمجھائیے تو صحیح کہ کس عقیدہ میں اشتراک ہے جس کی بنیاد پہ بھائی کہا جا رہا ہے. میں نے اگر آج یہ بات کہی ہوتی آپ کو یاد ہوگا اسی سٹیج پر ایک دفعہ اشتہار آیا تھا اخبارات میں کسی کی جانب سے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی, اس پہ میں نے آواز اٹھائی اور پوری شدت کے ساتھ آواز اٹھائی, جس پہ مقدمہ بنا, میں نے جیل کاٹی. آج سے اگر پہلے میں یہی بات کہتا ہوں تو تم نعرے لگاتے ہو کہ سچ کہا ہے, اگر آج وہی بات کہتا ہوں تو بکتے ہو کہ کہتا کیوں ہے. وجہ کا بیان کیجئے کہ میں نے جرم کیا کیا ہے, قصور کیا کیا ہے. اس لیے کہ ہم تمہارے مفادات کے بندے نہیں ہیں, مولوی تمہارے ہاتھ سے بکتا جائے. تم نے بہت سارے علماء کو, بہت سارے مولویوں کو ان کی ناکامی کی صورت میں خرید کے ان کو ذلیل کی ہے, جن میں ایک مفتی غلام حسین ہے, فوت ہو گیا. میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا, اس کے قاتل تم ہو, اس کے بعد میری جماعت کے مولویوں کے ایک انصر کے قاتل تم ہو. اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہارا دم چلے رہے. میں لات مارتا ہوں تیری دولت پہ, لات مارتا ہوں تیرے ضمیر پہ, لات مارتا ہوں تیرے کردار پہ, لات مارتا ہوں تیری سیاست پہ, لات مارتا ہوں تیرے کریکٹر پہ, لات مارتا ہوں تیری گندی زبان پہ. تمہارا صرف ایمان دیے, تمہارا صرف دین یہ ہے کہ تم ہمیشہ مولویوں کو اس طرح معاشرے میں ذلیل و رسوا کرتے رہو کہ جب تم بدلو مولوی بھی بدل جائے, جب تم بکو مولوی بھی بک جائے. صرف تمہارا یہی کردار ہے, تمہارا یہی کریکٹر ہے, تمہارے اپنے مفادات ہیں, اس کے عوض میں تم مولویت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو. یہی تو اسی لیے تو لڑتا ہوں, اسی لیے تو چیختا ہوں کہ مولوی کسی کا دم چھلا بن کے مت آئے, اسے اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم عزت کی زندگی گزار سکیں گے گزاریں گے, ورنہ موت کو اس ذلت کی زندگی پہ ترجیح دیں گے. میں نے عرض اس لیے کی ہے کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا, دکھ ہوا کہ ہمارے شہر میں یہ نعرے لگنے لگ گئے, شیعہ سنی بھائی بھائی, شیعہ سنی بھائی بھائی. کیوں بھائی؟ آخر وجہ بتلائیے, آپ نے عقیدہ کیوں بتلائے, آپ نے نظریہ کیوں بتلائے؟ اس کے ساتھ لگنے والے لوگوں نے جو آج شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں, انہوں نے نظریہ کیوں بدل لیے؟ انہیں یہ نظریہ بدلنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ ایمانداری سے بتلائیے. اگر تو وہ عقیدہ جانتے ہیں, اگر تو اس نظریے کو سچا تسلیم کرتے, انہیں نظریہ نہیں بدلنا چاہیے تھا, اسی اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا جس نے نظریہ بدلا. اور واضح لفظوں میں کہہ دیتے, ہم بکاؤ نہیں ہیں, ہمارے کوئی تجھ سے مفاد آپ وابستہ نہیں ہے, ہمارا ایک عقید ہے, ہم اس عقیدے کو نہیں چھوڑتے, ہمارا ایک نقطہ نظر ہے, ہم اس نقطہ نظر کو نہیں چھوڑتے. آپ کا ضمیر اپنا, ہمارا ضمیر اپنا. آپ تو ایک وقت میں ایک شخص کو سور کہتے ہیں, دوسرے وقت میں اس کو ابو کہنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا ہم بھی ابا کہتے چلے جائیں؟ اتنے بے ضمیر ہو گئے. سمجھ بھی آتی نہیں کہ کوئی نہ, تو کیا ہم بدلتے چلے جائیں؟ ایک وقت میں ایک آدمی کو خنزیر کہا جائے, دوسرے وقت میں اس کو ابا کہہ لیا جائے. ہم آپ کی پالیسی پہ تنقید نہیں کرتے, لیکن خدارا اتنا تو گریبان میں منہ ڈالیے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ میں بے ضمیر ہوں. باقی قوم کو بے ضمیر کیوں بناتے ہو؟ اپنے کردار پہ غور کرو, اپنے کریکٹر پہ غور کرو. جو دوسرا بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہتے ہیں, حق کہتے ہیں, اس کو یہی کہنا چاہیے. میری آج کی تقریر کی زد میں جو آئے آ جائے, میں اپنے موقف کو بیان کروں گا اور پوری جرات سے بیان کروں گا. اس کی زد میں جو آتا ہے آ جائے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ہاں, بغیر نام لیے اگر میرے ان دلائل کی زد میں کوئی آتا ہے, کسر آشد کوئی ہو, وہ آئے تو آتا جائے. نہ کسی کے کہنے سے اپنا عقیدہ بدلوں گا, نہ کسی کے کہنے سے اپنی تقریر کا انداز بدلوں گا, آ کے وہ مجھے قائل کر دے کہ تیرا موقف غلط ہے. قرآن و سنت کے دلائل کی روح سے تو بات ٹھیک نہیں کہتا, میں بدل لوں گا. اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے قائل نہ کیا جائے تو میں اپنا موقف تبدیل ہے کیا کر لینا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں تبدیل کرنا چاہیے؟ توجہ فرمائیے, میں نے ایک بات کہی ہے. چنانچہ گزشتہ دنوں تحفظ ناموں سے صحابہ کمیٹی کی میٹنگ اسی بنیاد پہ ہوئی جس میں بریلوی, دیوبندی, آل حدیث تینوں مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں. وہاں یہی مسئلہ زیر بحث آیا, اسی پہ ڈسکس ہوئی کہ یہ جو نعرہ لگنے لگے اس پہ تحفظ ناموں سے صحابہ کمیٹی کے افراد کو اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایک آدمی اپنے مفادات کے لیے یا چند اشخاص اپنے مفادات کے لیے نقطہ نظر کو کیوں بدل رہے ہیں؟ اور سنت کے مفادات کو ہمیشہ کے لیے بھیٹ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ لہذا اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے. چنانچہ آج میں نے جمعہ سے آغاز کیے اور آئندہ چند دنوں میں تحفظ ناموں سے صحابہ کمیٹی ایک بے مثال جلسہ عام جنگ میں کر کے اس مسئلے کو تشتبام کرنا چاہتی ہے کہ وہ کتنے بڑے غدار لوگ ہیں جنہوں نے جنگ کی زمین پر شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا ہے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اپنی سٹیج پہ ہمیں اپنے موقف کو بیان کرنے کا حق ہے. اور ہزاروں طریقے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگنے کے, ہزاروں طریقے ہیں لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کے, ہزاروں طریقے ہیں لوگوں کو اپنی کارکردگی بیان کرنے کے. کوئی کرے, ہر ایک کو حق پہنچتے, ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہر ایک کا اپنا موقف ہے, وہ کرتا رہے. لیکن جب بھی کسی یعنی متفق علیہ نظریہ کے ساتھ آئے گی اس وقت ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے, چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. میں نے آپ سے عرض یہ کی ہے کہ مدت سے آپ میری گزارشات کو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کی تعریف بیان کرتا ہوں اور بے لچک بیان کرتا ہوں. اس میں کوئی لچک پیدا نہیں کی, اس میں کسی قسم کا دجل نہیں کیا, اس میں کسی قسم کا فریب نہیں کیا. ایک تسلسل کے ساتھ میں اس کو بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. میرا آج بھی موقف وہی ہے کہ اصحاب رسول کے دشمن کو ایک لمحہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ کر سکتی ہیں؟ اونچی آواز سے توجہ فرمائیے ذرا. کل تک تو مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں, کل تک تو مسئلہ تھا گلی کا, کل تک تو مسئلہ تھا نالی کا, کل تک تو مسئلہ تھا شہری سڑکوں کا, شہری سڑک بنانے کے لیے تو میں دشمن صدیق کو برداشت نہ کروں, شہر کی گلی بنانے کے لیے تو میں دشمن صدیق کو برداشت نہ کروں, شہر کی گلی بنانے کے لیے تو میں دشمن صدیق کو برداشت نہ کروں. اور آج اس دشمن صدیق کو قانون ساز اسمبلی کے لیے برداشت کر لوں کہ وہ وہاں جا کے سکا جعفری کے ہاتھ میں ہاتھ کھڑا کر دے, اس کے لیے برداشت کر لوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اونچی آواز سے, اس کے لیے برداشت کر لیا جائے؟ قطعاً ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس چیز کو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, نقطہ نظر ہے, اور وہی عقیدہ جس کو سن 70 میں آپ نے بیان کیا, وہی عقیدہ جس کو آپ نے باب عمر کا نام لے کے بیان کیا, وہی عقیدہ کہ جس کو آپ نے باب عمر کے نام سے تاریخ چلا کے بیان کیا, وہی عقیدہ کہ جس عقیدے کے تحفظ کے لیے, جس عقیدے کی عصمت کے لیے, جس عقیدے کی شرافت کے لیے, جس عقیدے کے تقدس کے لیے 5 نوجوان باب عمر پہ کٹ گئے, اسی عقیدے کو میں اگر آج بیان کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ شاید کسی نے پیسے دیے ہوں گے. تو تمہارے حق میں جو دعا تک کے ہاتھ نہیں اٹھاتا معلوم ہوتا ہے کہ کڑا اتنا جلدی کسی کے حق میں نہیں ہوتا. دعا تک کے ہاتھ کس نے کسی غلط کار کے لیے نہ اٹھائے ہوں اسے اتنا سستا کوئی اپنے موقف پہ نہیں رہ سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے آج کے اسی اجتماع میں ایک بار نہیں سو بار آپ کو چیلنج کی ہے اور بڑی کھلی سادگی کے ساتھ چیلنج کی ہے کہ کوئی ایک شخص آئے جو الابین کا چراغ لائے دوربین لگا کے لاتی کہ جب ادھر سے ایک گویا ستارہ غروب ہوتا دیکھا تو کوئی اتحاد کا جھنڈا اٹھا لیا. اگر تمہیں مفادات کی ضرورت نہیں تھی تم مفادات کے بندے نہیں تھے تو جب قومی اتحاد دیا تم جا حمایت تحریک میں کیوں آئے. اور آج میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آج جا چلا جائے ایم آئی ڈی ورسل اقتدار آئے تو یہی مفاد پرست پھر کہیں گے ٹکٹ ہمیں دے دی جائے. ہم قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم تمہارے مفاد کے میں تمہارے وفادار رہیں گے. یہ کوئی ذہن ہے یہ کوئی عقیل ہے یہ کوئی سیاست ہے؟ رات کچھ دن کچھ صبح کچھ شام کچھ لیکن کم از کم آدمی اپنے دنیاوی معاملات میں بدلے کہ عقیدہ بھی بدل دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ خاموش ہو گئے ہو؟ میں جانتا ہوں آپ نے بھی کچھ وہ مریض ہوں گے سیاسی کہ جن کے مفادات کہیں سے وابستہ ہیں ہوتے رہے لیکن مجھے فرض منصبی ادا کرنا ہے کہ میں ایک عقیدہ کو بیان کرتا ہوں اس عقیدے کے خلاف جو کرے گا وہ میری زبان کی زد میں آئے گا چاہے مولوی ہو چاہے پیر ہو چاہے کوئی عام بند ہو چاہے میرا مقتدی ہو. ہاں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھے پکڑے آپ غلط کریں گے مجھے آپ کو پکڑنے کا حق ہے نہیں ہے حق پکڑنے کا؟ اونچی آواز سے بولیے مجھے حق ہے پکڑنے کا. میں غلط کرتا ہوں تو آپ پکڑتے کیوں نہیں؟ آپ مجھے بھی پکڑیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ اصول نہیں ہے. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں میری برادری ہے میرا پرانا یارانہ ہے میں مجبور ہوں میں نہیں چھوڑ سکتا. صدیق سے تیری یارانگی پرانی نہیں عمر سے تیرا یارانہ پرانا نہیں عمر کی یاری کسی ایک سرمایہ دار سے قربان کرتے ہو عمر کے ساتھ محبت اور دوستی کسی ایک جب و روز بدلنے والے انسان پہ پاؤں پہ انچھاور کر رہے ہو کتنی غلط کاری کا ثبوت دیتے ہو. عمر کے ساتھ اگر سچی محبت ہے تو تمہیں اسی سے محبت رکھنی چاہیے. عمر کا دشمن جس سٹیج پہ آئے اسے آپ مسترد کریں کہ غلط ہے چاہے کسی کے سٹیج پہ آتا مسترد کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے بلند آواز سے کرنا چاہیے اسے مسترد چاہے وہ کسی سے ٹیج سے آئے. میری تقریر تو جنرل ہے عام ہے اس کی زد میں جو آ جائے. کوئی کہتا ہے جی ایک طرف اگر ہیں راستی تو دوسری طرف نہیں تو میں کہتا ہوں بھائی دوسری دونوں طرف ہیں تو میری تقریر کی زد میں دونوں کو آنا چاہیے. ایک سب کا چیختے دوسرا نہیں چیختا معلوم ہویا کہ ایک پہ زد اس لیے پڑ رہی ہے کہ اس کی ڈال میں کالا کالا ہے ورنہ دونوں کو چیخنا چاہیے کہ یہ تو ہم دونوں کو رگڑ رہا ہے. ایک کو چیختی ہو میں تو الگ اطلاع کہتا ہوں کہ راستی جس کی گود میں ہے وہ قومی غدار ہے. میرا اشارہ آپ سمجھے یا نہیں؟ میرا اشارہ آپ سمجھے؟ تو میں تو اللہ اطراف کہتا ہوں بھائی اس کی زد میں جو آتا ہے آتا جائے میں نے موقف نہیں بدلا. میں صدیق کا دشمن کو اسلام کا غدار تصور کرتا ہوں میں صدیق کا دشمن کو قومی غدار تصور کرتا ہوں میں صدیق کا دشمن کو ملی غدار تصور کرتا ہوں میں صدیق کا دشمن کو ملکی غدار تصور کرتا ہوں اور اس پر میرے پاس دلائل ہیں. میں نے اپنا موقف نہیں بدلا تم نے بدلا ہے. میں آج سے پہلے بھی یہی کہتا تھا آج بھی یہی کہتا ہوں اور تا زندگی انشاءاللہ میرے اس موقف میں لچک نہیں آئے گی. کیوں؟ میں اس کو اکیلا سمجھتا ہوں. اگر میرا اکیلا بدل گیا تو پھر زندگی کا ہے اگر عقیدہ بدلنا ہوتا قربانی پیش نہ کرتا عقیدہ بدلنا ہوتا پریشانی نہ جھیلتا عقیدہ بدلنا ہوتا ایک ایک آدمی سے لڑائی مول نہ لیتا عقیدہ بدلنا ہوتا حکومت سے ٹکر نہ لیتا عقیدہ بدلنا ہوتا انتظامیہ سے ٹکر نہ لیتا. جب تمام تر معاملات میں ہر ایک سے ٹکر لی ہے ایک عقیدے کی بنیاد پہ لی ہے کہ جب تک زندگی کے چار دن باقی ہیں عقیدہ بہرحال عقیدہ ہے. یہ قوم کسی میں بیٹھ جائے لوگ اس عقیدے کو بدلتے نہ پھرے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ چھ آدمی سنی ہوں اور ایک اس میں راست یاد آئے قربانی نہیں ہوتی, اگر یہ عقیدہ ہے کہ لڑکی سنی ہو اور خاند شیعہ راستی ہو تو اس کا نکاح نہیں ہوتا, اگر یہ عقیدہ پرانا ہے, یہی عقیدہ فتاوی لمکیری میں ہے, یہی عقیدہ در مختار میں ہے, یہی عقیدہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے, یہی عقیدہ کفایت مفتی میں ہے, یہی عقیدہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھے, یہی عقیدہ ثناء اللہ امرتسری نے فتاوی ثنائیہ میں لکھے. یعنی تمام مقاصد فکر جب یہ عقیدے پہ متفق ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج رافضی سنی بھائی بھائی کیسے بن گئے. میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا فتاوی عالمگیری لکھا گیا, آپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر نے تصنیف کروایا, میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کفایت المفتی لکھی گئی, میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا در مختار لکھی گئی, میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا فتاوی دارالعلوم دیوبند لکھا گیا, میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا فتاوی احسن الفتاوی لکھا گیا, میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا فتاوی قاضی خان لکھا گیا. حتیٰ کہ یوں سمجھیے میں کیا, فتاوی قاضی خان کیا, عالمگیری کیا, یہ تو سب بات کی باتیں ہیں. نہ آپ پیدا ہوئے تھے, نہ میں پیدا ہوا تھا, نہ میرا باپ پیدا ہوا تھا, نہ آپ کا باپ پیدا ہوا تھا, نہ میرا دادا بھی پیدا ہوا تھا, نہ آپ کا دادا بھی پیدا ہوا تھا. حتیٰ کہ اور آگے نکل جائیے, ابھی شاہ ولی اللہ نہیں آیا, ابھی مجدد الثانی نہیں آئے, ابھی ابو حنیفہ نہیں آئے, ابھی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آئے. جس وقت خاتم الانبیاء نے فرعون کی چوٹیوں پہ اعلان کیا تھا آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی, اس قوم کا نام رافضی ہوگا, وہ میرے صحابہ پہ سبت کریں گے, میرے صحابہ پہ تبرہ کریں گے. لا تو آکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. ان کے پاس بیٹھنا مت, ان کے ساتھ کھانا مت, ان کی نماز جنازہ پڑھنا مت, ان کو اپنی صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت دینا مت, اگر ان میں سے کوئی مریض ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا مت. اور 1400 سال پہلے آمنہ کا لال یہ اعلان کر کے, میں نے تو آج یہ بات نہیں کہی, تو کہتا بھائی بھائی نبوت کیسی قریب نہ جا, تو کہتا بھائی بھائی پیغمبر کہتا جنازہ نہ پڑھ, تو کہتا بھائی بھائی نبی کہتا اپنی صفوں میں کھڑا نہ کر, تو کہتا بھائی بھائی پیغمبر کہتا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا. تیری بات مانو یا پیغمبر کی بات مانو؟ چیلنج کرتا ہوں, اپنے ہم نوا مولوی لائیے, اپنے ہم نوا پیر لائیے, اپنے ہم نوا لیڈر لائیے. اگر پیغمبر کا یہ ارشاد نہ دکھا سکوں مجھے فوارے چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دو. اگر نبی کا یہ ارشاد ہے تو تم مانتے کیوں نہیں؟ نہ ماننا کیا مانا, تصویر کاہے کے لیے پڑھتے ہو, نمازیں کاہے کے لیے پڑھتے ہو, سجدے کاہے کے لیے کرتے ہو؟ اگر نبی کا حکم نہیں مانتا ماننا تو نماز کیوں, روزہ کیوں, حج کیوں, زکات کیوں؟ اقرار کرو تم مفالات کے بندے ہو, نبی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق. میں نے عرض یہ کی ہے, توجہ فرماتے جائیے, میں آج صرف سند کے طور پہ مجدد الافثانی کو پیش کرنا چاہتا ہوں, سند کے طور پہ مجدد الافثانی کو پیش کرنا چاہتا ہوں. کون مجدد جس نے قلعہ گوالیار کی قید کاٹی جی؟ کون مجدد جس نے اکبر کو لات دکھائی؟ کون مجدد جس نے جہانگیر سے ٹکر لی؟ اور کون مجدد کہ جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے علامہ اقبال تڑپ گیا؟ کون مجدد کہ جس کے نام سے مجددی صوفیہ کا گروہ میدان میں آیا؟ کون مجدد جس کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج مرید پوری کائنات میں موجود ہے؟ اور کون مجدد جس نے وقت کے حکمران کو تعظیمی سجدہ کرنے سے انکار کر کے ملت اسلامیہ کا سر فخر سے بلند کر دیا؟ اس مجدد کو میں اپنی تائید میں لانا چاہتا ہوں. مجدد الف ثانی یعنی 1000 سال گزر چکا تھا, اور اس کے بعد اگلا جو سال آیا یعنی 11ویں صدی میں یہ شخص پیدا ہوتے, نام اس کا شیخ احمد سرہندی ہے. اس شخص نے اس وقت صحابہ رسول کے ناموس کو بیان کیا, اطلاع ملی کہ چند خطبہ نے چند لوگوں نے ممبر پہ
جمعہ کے خطبہ میں اصحاب رسول کا نام لینا ترک کر دیجئے تو حضرت مجدد نے ان تمام خطباء کے نام خط لکھے اور ان خطوں میں ذکر کیا کہ تمہاری یہ حرکت دیکھ کر میری رگے فاروقی تڑپ گئی ہے کہ تم اصحاب رسول کا نام جمعہ کے خطبوں میں لینا بند کر گئے ہو. یہ آج سے گویا 400-500 سال پہلے کی بات ہے جب مجدد نے یہ اعلان کیا. اسی مجدد کے مکتوبات سے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس ارشاد کو پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ میں سے ہر باضمیر, آپ میں سے ہر شریف, آپ میں سے ہر سمجھدار, ہر صاحب فہم, ہر نبی کا حکم ماننے والا یقیناً اس بات کو تسلیم کرے گا کہ قوم میں, ملک میں, ملت میں جو بدترین انسان ہو اور انتہائی شرارتی ہو اسے کوئی بھی اپنا سربراہ نہیں بناتا. بنانا چاہیے اونچی آواز سے. آج کل تو الیکشن کے دور ہے, میں اس میں کوئی دخل نہیں دینا چاہتا براہ راست. کیوں؟ میری جماعت جب دخل نہیں دیتی میں کیسے دخل دے سکتا ہوں. لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں, ہر کینڈیڈیٹ دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. الزام لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے, بڑا ذلیل ہے, بڑا خراب ہے. آپ اس خراب کو چھوڑیں مجھ شریف کو لیں, آپ اس برے کو چھوڑیں آپ مجھ شریف کو لیں. میں انتہائی نیک ہوں, میں انتہائی صالح ہوں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. معلوم نہیں کن کن القابات سے آج کینڈیڈیٹوں کو نوازا جا رہا ہے, لیکن بہرحال اس کے تمام امیدوار متفق ہیں ایک دوسرے کو برا کہنے میں کہ وہ بڑا برا ہے, وہ بڑا گندے, میں انتہائی شریف ہوں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کو میں برا کہتا ہوں, ایک کو آپ برا کہتے ہیں, اور جس کو نبوت برا کہے وہ برا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اونچی آواز سے کہیے, جس کو نبی برا کہے وہ برا نہیں؟ سارے بولیں, جس کو نبی برا کہے وہ برا نہیں؟ اقرار ہے اس بات کا؟ اونچی آواز سے. اگر پیغمبر کی زبان کا یقین ہے تو جس کو نبی نے برا کہا ہے اس کو برا سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی اونچی آواز سے اور بلند آواز سے, اس کو برا سمجھنا چاہیے. اور اگر اسی برے کو کسی نے بھائی بنا لیا ہو تو اس کو بھی برا سمجھیں یا نہ؟ بلند آواز سے کہیے پوری جرات کے ساتھ. اگر نبی کی زبان سے جس شخص کو برا کہا گیا ہے اس کو آپ برا سمجھتی تو جس نے برے کو بھائی بنایا وہ بھی برا ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی بات سے توجہ کیجئے. مجدد الافسانی آج سے 400 سال پہلے اپنے مکتوب میں امام الانبیاء کا ارشاد نقل کرتی, فرماتے ان شرارا امتی اجرہم علی اصحابی. اونچی آواز سے کہیے, جس کو نبی برا کہے وہ برا نہیں؟ سارے بولیں, جس کو نبی برا کہے وہ برا نہیں؟ اقرار ہے اس بات کا؟ اونچی آواز سے. اگر پیغمبر کی زبان کا یقین ہے تو جس کو نبی نے برا کہا ہے اس کو برا سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے, اس کو برا سمجھنا چاہیے. اور اگر اسی برے کو کسی نے بھائی بنا لیا ہو تو اس کو بھی برا سمجھیں یا نہ؟ بلند آواز سے کہیے پوری جرات کے ساتھ. اگر نبی کی زبان سے جس شخص کو برا کہا گیا ہے اس کو آپ برا سمجھتی تو جس نے برے کو بھائی بنایا وہ بھی برا ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی آواز سے توجہ کیجئے. مجدد الافسانی آج سے 400 سال پہلے اپنے مکتوب میں امام الانبیاء کا ارشاد نقل کرتی, فرماتے ان شرارا امتی اجرہم علی اصحابی, کہ میری امت میں بدترین وہ ہے. میری امت نے توجہ کیجیے, انا شرارا امتی اجرہم علی اصحابی, میری امت میں بدترین. اونچی آواز سے, میری امت میں بدترین. ان شرارا امتی اجرہم علی اصحابی, میری امت میں بدترین وہ ہے جو میرے صحابہ پہ جرت کرتے ہیں. میری امت میں بدترین وہ ہے جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں. میری امت میں بدترین وہ ہے جو میرے صحابہ کی تنقید کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کو نبی نے اپنی امت میں سب سے زیادہ بدترین کہا ہو کیا اس کو آپ بدترین نہیں کہیں گے؟ کیا اس کو آپ برا نہیں کہیں گے؟ اگر برائی اور اچھائی کی بنیاد پر کسی کو سربراہ چننا ہے تو پھر اس کو تو کم از کم نہ چنیے جس کو پیغمبر برا کہہ گئے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے کہیے. یقین ہے آپ کو؟ میں نے آج
آج کتاب نہیں چھاپی، کتاب کو چھپے ہوئے 400 سال گزر گئے، اور جو اس میں ارشاد نقل ہوئے وہ ارشاد آج کا نہیں، اس ارشاد کو 14 صدی بیت گئی، اور ارشاد کس کا؟ خاتم الانبیاء کا، ارشاد کس کا؟ محمد رسول اللہ کا، ارشاد کس کا؟ سرتاج انبیاء کا. آگے توجہ فرمائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی صحابہ، اللہ نے مجھے اختیار کیا، میرے لیے میرے صحابہ اختیار کیے، واختار لی منہم اسہارن وانصارن، ان میں سے بعضوں کو میرا سسر بنا دیا، بعضوں کو میرا مددگار و حامی بنا دیا، فمن حفظنی فیہم حفظ اللہ، جو ان میرے مقدس صحابیوں کی حفاظت کرے گا، ان کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ومن آزانی فیہم آزاہ اللہ، اور جس نے مجھے ان کے سلسلے میں تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. یہ میں آج تو بات نہیں کر رہا، میرا تو پرانا موقف ہے، اگر کوئی آج بدلتا ہے بدل جائے، اگر کوئی آج بکتا ہے بک جائے، اگر کوئی آج غداری کرتا ہے کر جائے، اگر تم غلط زبان استعمال کرو گے حق نواز 4 قدم آگے نکل کے وہ زبان بدی سے کھینچ لے گا. مت ناز کرو اپنی جماعت پہ، مت ناز کرو اپنی قوم پہ، مت ناز کرو اپنے کنبے پہ، مت ناز کرو اپنے قبیلے پہ، مت ناز کرو اپنی دولت پہ. میں تمام طاقتوں پہ لات مارتا ہوں، طاقت ایک اللہ کی ہے، جس نے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ محبت رکھی دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. بات آپ کو سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے کہیے، یہ میں آج نہیں کہہ رہا، مجدد الافسانی آج رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کو نقل فرما کر امت مسلمہ کو تبلیغ کر رہے ہیں. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ لوگوں اصحاب رسول سے پیار رکھو، اصحاب رسول سے محبت رکھو، انہیں ناراض نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اظہار کا ثبوت نہ دیا جائے، ان کو گالی گلوچ نہ کیا جائے، ان پہ تبرہ نہ کیا جائے، ان کو برا بھلا نہ کیا کہا جائے، ان کے دشمن کے ساتھ پیار و محبت الفت انس نہ رکھا جائے. یہ آج کی بات نہیں، اس بات کو صدیاں بیت گئی، میں آج اس بات کا ناقل ہوں، میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے پاس سے کوئی ذاتی بات نہیں کی ہے. آج اگر میری یہ تقریر کسی کو چبھتی ہے چبھتی رہے، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا، مجھے یقین ہے کہ جس نے غداریوں کی انتہا کر دی ہو آج شاید اس کی سیاسی موت کا وقت آ چکا ہے. غداریوں کی جس نے انتہا کی، حتیٰ کہ اس نے مذہب سے غداری کی، اس نے سنت نبوی سے غداری کی، تو انشاءاللہ میں نے کبھی کسی کے لیے دعا نہیں کی تھی، لیکن آج گناہگار صحیح خالق تیری بارگاہ عالیہ میں گڑگڑاہٹ کے کہتا ہوں کہ اگر میں نے صدیق کی عظمت کو دل سے بیان کی ہے تو میرے گناہگار ہاتھ صحیح، میری گناہگار زبان صحیح، میرے گناہگار قدم صحیح، پر پیغمبر کے دشمن کو ذلیل کر دے، کر دے ذلیل یا نہ کر دے، اونچی آواز سے کہیے، اللہ اصحاب رسول کے دشمن کو ذلیل کر، اس کو خوار کر، اس کو تحس لحس کر، اس کو تباہ کر، اس کو ہمارے ماحول سے نکال دے. قتل، میں پیغمبر کے صحابی کے دشمن کو اپنا سربراہ، اپنے سر کا تاج، اپنا بھائی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ بنانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ بنانے کے لیے، آپ بنانے کے لیے تیار ہوں، آپ بنانے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کا اپنا ضمیر، میں نے فرض ادا کر دیا، اور آج کہتا ہوں زندگی کا علم نہیں، جامعہ مسجد پپریاں والے کی ایک ایک اینٹ سنے، اس کا ایک ایک دروازہ سنے، اس کا ایک ایک ذرہ سنے، اس کی صفوں کے تلکے سنے، اور تم جتنے بیٹھے ہو تم گواہ بن جاؤ کہ میں سچی بات کہہ چکا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب مٹ جائے، لیکن میں نے سچ کہنے میں کبھی لچک محسوس نہیں کی، کبھی لچک پیدا نہیں کی، اور سچ کہنے میں کبھی گھبرایا نہیں. آئندہ اللہ گھبرانے کی توفیق نہ دے. جو سچ ہے وہ کہا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں رکھا، کسی قسم کا کسی سے کوئی مفاد نہیں لیا، بلکہ میں زندہ مثال پیش کرتا ہوں، آپ کے اسی محلے کے کینڈیڈیٹ شیخ محمد یوسف صاحب آج زندہ موجود ہیں، ان کو کہیے قرآن پہ ہاتھ رکھی کہ جب میں اس مسجد میں آیا تھا ان میں نے آج تک آپ کو نہیں بتلایا، نہ ضرورت محسوس کی، لیکن آج مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہاں آیا، عید کی رات انہوں نے 150 روپے کا ہار میرے گلے میں ڈالا، آج وہ زندہ موجود ہیں۔ ان کو حلف دے کے پوچھ لیجئے میں نے وہ ہار اتار کے ان کو دے دیا تھا کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں اس کا۔ آج اس بات کو 12 سال گزر گئے ہیں، میں نے آپ کو نہیں بتلایا، میں نہیں چاہتا تھا میں اپنی کارکردگی بیان کروں، لیکن مجھے کہنا پڑا کہ کچھ غلط کار لوگ بھونکنا بند نہیں کرتے۔ میں انہیں کہہ دینا چاہتا ہوں، تم طاقت آزما کے دیکھو، اگر حق نواز اتنا سستا ہے تو تمہاری سٹیج پہ کو نہیں آ جاتا۔ تم ذرا طاقت آزماؤ، جرات آزماؤ۔ سچی بات ہوگی ہر ایک کی حمایت کروں گا، غلط ہوگی ہر ایک پہ تنقید کروں گا، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے راضی ہو۔ ہاں آپ مجھ پہ تنقید کریں، لیکن دلائل کی روشنی میں ہو، جائز تنقید ہو، صحیح ہو۔ میری کوئی بات اگر دلائل سے خالی ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، آپ کو کہنے کا حق ہے۔ اور اگر میں بات سچی کہتا ہوں، اصحاب رسول کی منقبت عزت و ناموس کو بیان کرتا ہوں، تو آپ کو میرا تعاون کرنا چاہیے یا نہیں؟ سے کرنا چاہیے آپ کو تعاون۔ اگر بات آپ کو دل لگتی ہے اور سچ کہتا ہوں تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، اور اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ کو مجھے کال کرنا چاہیے، دلائل کی روشنی میں کال کرنا چاہیے۔ کبھی اس دکان پہ خیبت، کبھی اس دکان پہ خیبت، کبھی اس جگہ فلاں بات، کبھی اس جگہ۔ میں سب آدمیوں کے بارے آ سکتا ہوں، آج تیرے خلاف بات ہے تو گالیاں دیتے، کل کسی دوسرے کے خلاف ہوگی وہ گالیاں دے گا، پرسوں تیسرے کے خلاف بات ہوگی وہ گالیاں دے گا۔ حق نواز سب کو راضی کیسے رکھ سکتے؟ حق نواز نے تو عزم یہ کی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، میں سب کو کیسے راضی رکھ سکتا ہوں بھائی؟ ایک جان اور 100 اس کو نوچنے والا۔ کوئی کہتا ہماری حمایت کیوں نہیں کر دیتے، دوسرا کہتا ہماری حمایت کیوں نہیں کر دیتے، تیسرا کہتا ہماری حمایت کیوں نہیں کر دیتے۔ بلکہ آج کھلے لفظوں میں پوری جرات سے کہتا ہوں، میں نے ایک شخص کی حمایت کی ہے، ڈنکے کی چوٹ کی ہے، اور وہ گاڑی ہے جو ایک عورت کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، میں نے حمایت کی ہے، لیکن آج وہ بھی زندہ، میں بھی زندہ ہوں۔ اس کے بھی سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیجئے کہ میں اپنے خرچے پہ گیا ہوں، جلسہ اپنا کیا، سٹیج اپنا لگایا، خرچہ اپنا کیا، کرایہ اپنا صرف کیا، اور اپنے طور پہ میں نے مذہبی آواز اٹھائی ہے، اس کو میں فرض کے منتری سمجھتا تھا۔ میرا گاؤں اسی علاقہ میں، میری برادری اسی علاقہ میں، میرے رشتہ دار اسی علاقے میں، میرا فرض تھا کہ میں دشمن صحابی اے صحابی ایک عورت کے خلاف سچی آواز بلند کر دوں، وہ میں نے کی ہے، لیکن اس سے بھی اگر ایک پیسہ لی ہو تو خدا مجھے اسی جگہ غرق کر دے۔ تم لاؤ تو صحیح ایسے مولوی، تم لاؤ تو صحیح ایسے مولوی، لائیے تو صحیح ایسے پیر۔ تمہیں چند بکاؤ مل گئے نعت خوان قسم کے لوگ تو تم نے کہہ دیا ہمارے ساتھ علماء نہیں ہے، یہ علماء ہے جو علماء کی پیشانی پہ سے آدھا ہوں، جو ٹکے ٹکے پہ بکتے پھرتے ہوں، یہ علماء ہے۔ میں نے جس کو سچ سمجھا، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آواز بلند کیے، میں کوئی چھپتا تو نہیں ہوں، لیکن جہاں میں نے تھوڑی سی معمولی سی لفظ دیکھی اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، میرا ضمیر تھا۔ ٹھیک ہے یہ نہیں، آپ اس میری بات کو سچا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے تو تحقیق کیجیے بھائی۔ میں نے تو بالکل صاف کوئی کے ساتھ ایک بات کہیے، اور خانہ خدا میں کھڑے ہو کے بات کہیے، آپ بھی اسی طرح حرف دے کے خانہ خدا میں کوئی بات کہی، اگر کسی میں جرات ہو۔ جھوٹا آدمی کبھی بھی اس طرح اتنی قسم نہیں اٹھا سکتا، میں نے سچ کہا، اس لیے میں نے آپ کو حرف دیے کہ میں نے اپنے خرچے پہ ایک شخص کی امداد کی ہے۔ کیوں کیے؟ کہ مقابلے میں عائشہ کا گستاخ ہے، مقابلے میں صدیق کا دشمن ہے، مقابلے میں وہ ہے جس نے گڑھ مراجا میں قرآن جلانے والوں کی حمایت کی۔ اس لیے میری مذہبی حس تھی، میں نے آواز اٹھائی، لیکن اب ہر آدمی کے ہمارے ساتھ بھی آ جائے، یہ کیسے آ جاؤں؟ کوئی موقف ہو، کوئی منشور ہو، کوئی دستور ہو، کوئی اصول ہو، اگر نہیں ہے تو ہم کسی کی حمایت کرنے سے قاصر ہیں۔ ٹھیک ہے یہ نہیں، اسی بات سے عقیدہ پیارا ہے، مذہب پیارا ہے، مذہب ہر چیز پہ مقدم، باقی ساری چیزیں اس کے تابع، باقی ساری چیزیں اس کے ماتحت، مذہب سب سے مقدم ہے. عقیدہ مت چھوڑیے، میری آپ کو یہی درخواست ہے، عقیدہ سب سے پیاری چیز ہونی چاہیے. توجہ کیجئے، بات کو ختم کر دوں، وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ چیک کیجئے، میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے جو بات کہی، مجھے بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کیوں کہتا ہوں، یہ میں نے یہ کیا قتل نہیں، میں نے کیا کیا، میں کچھ نہیں، اللہ نے مجھ سے تھوڑی سی خدمت لی جیسے ابابیل سے بیت اللہ کا تحفظ کروا لیا تھا، بس تھوڑی سی خدمت مجھ سے لیے. اور یہ بھی میں نے آج تک کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ میں آج بھی کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پورے ملک میں میں نے جو کچھ کیا ہے میں وہ بھی نہیں بتلانا چاہتا، کہ شاید اللہ مجھے پکڑ لے کہ تو کام کرتا ہے تو پھر بتلاتا کیوں ہے. میں نے ضروری چیزیں چند ایک بتلائیں کہ جن کے بتلائے بغیر میں نے چارہ نہیں سمجھا، تاکہ آپ کو حقیقت حال سے آگاہی ہو جائے، اس لیے چند ایک گزارشات عرض کیے، ورنہ میں چاہتا ہی نہیں کہ میں کوئی اپنی داستان بیان کروں یا اپنے واقعات بیان کروں. نہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ میں اپنے واقعات بیان کروں، آپ آئے ہیں عقیدہ سننے کے لیے، آپ آئے ہیں مذہب سننے کے لیے، آپ آئے ہیں قرآن و سنت کو سننے کے لیے، تو مجھے اسی کے مطابق چلنا چاہیے. میں عرض بہرحال یہ کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء فرما گئے ان شرار امتی اجرہم علی صحابی، کہ میری امت کا بدترین آدمی وہ ہے جو میرے صحابہ پہ جرت کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے. برے سے بچ جائیے، برے کو بھائی مت بنائیے، برے کو گلے مت لگائیے، برے کے باسات بخل گیر مت ہوئیے. یہی یقین ہے، حق نواز اس کے خلاف کرے، حق نواز مجرم ہے. تم خلاف کرو تم مجرم ہو، کوئی سیاستدان خلاف کرے وہ مجرم ہے. عقیدہ مت بدلیے، جو غلط کرتا ہے اسے غلط کہیے، عقیدہ ایک ہے اسے تو نہیں بدلنا چاہیے. میرے واجب احترام سامعین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ کی مسلسل سرگرمی یہی ہے اور یہی رہے گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت کے فضائل بیان کرتا جاؤں اور ان کی منقبت کو بیان کروں. توجہ کیجئے، ایک دو باتیں کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. کیوں نہ صحابہ سے محبت ہو، کیوں نہ صحابہ سے انس ہو، کیوں نہ صحابہ سے پیار ہو، کیوں نہ صحابہ سے الفت ہو، کیوں نہ صحابہ کے ساتھ عقیدت ہو. حضرت عبداللہ بن عبد ربہ ہی ایک باغ میں تشریف فرما ہے، یقین کیجئے جس کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا، جس کے دل میں رائے برابر اسلام کی محبت ہوگی وہ تڑپ جائے گا. حضرت عبداللہ بن عبد ربہ ہی ایک باغ میں تشریف فرما ہے، کسی نے آ کے اطلاع دی عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عبد ربہ ہی نے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی اللہ اگر واقعی میرے آقا، واقعی میرے قائد، واقعی میرے پیغمبر، واقعی میرے نبی پیارے ہو گئے ہیں تجھ کو، وہ انتقال کر گئے تو مجھے نابینا کر دے، یہ آنکھیں آقا کے سوا آئندہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی. چونکہ آواز دل سے نکلی تھی اسی جگہ قبول ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عبد ربہ ہی نابینا ہو گئے. ظالم کیا خیال ہے تیرا کہ جس کے دل میں اتنی نبی کی محبت تھی کہ اس نے آنکھیں ضائع کر لی، اللہ نبی کے سوا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، آج اس پہ تبرع کرنے والے کو تو بھائی کہے اور میں چپ رہ جاؤں، میری زندگی پہ لعنت ہے. آج اس پہ تبرع کرنے والا تیرا بھائی بنے اور حق نواز خاموشی اختیار کرے، میرے بس کا روگ نہیں ہے. توجہ کیجئے، حضرت عبداللہ بن حذافہ صحیحی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک غزوہ میں گرفتار ہو گئے، عیسائی بادشاہ تھا، گرفتاری کی حالت میں جہاں یہ گرفتار تھے ساتھی اور بھی ساتھ تھے، اس حالت میں اس دوران میں عیسائی بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحیحی رضی اللہ عنہ کو لالچ دیتے، کہتے ہیں میں نوجوان لڑکی کی شادی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں بے پناہ دولت بھی دینا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحیحی رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے کہ کیا تو لالچ کے ذریعے میرا دین خریدنا چاہتے، ہفت تکلیم بھی اگر تو میرے قدموں میں ڈھیر کر دے تو میں دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب اس کا لالچ کامیاب نہ ہوا تو توجہ کرتے جائیے، صحابی رسول کا ایمان کتنا پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، اس نے قید کر دیا، جیل کی زندگی گزارنے لگ گئے. چند دنوں کے بعد اس نے یہ تکلیف دی کہ نہ کھانے کو چیز مہیا ہوتی، نہ پینے کے لیے مہیا ہوتی، دو تین دن بھوکا پیاسا رکھا، آخر کار
خنزیر کا گوشت ان کو کھانے میں دیا گیا، شراب ساتھ پینے کے لیے پیش کی گئی، ہائے تڑپ جائے سنیت. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا تو ہے کہ اگر جان نکل رہی ہو تو خنزیر کا گوشت بامر مجبوری کھا لیا جائے، پر اگر آج میں بامر مجبوری یہ کھاتا ہوں تو پھر بھی میرے نبی کی سیرت پہ زد آئے گی. یہ بدبخت لوگ مسئلہ کہاں جانتے ہیں، یہ تو کہیں گے کہ بس یہی عقیدہ تھا، یہی اسلام تھا کہ اب بھوک کے مارے اسلام چھوڑ گئے. کہنے لگے مر جا عبداللہ پر شراب استعمال نہ کر، مر جا پر خنزیر کا گوشت استعمال نہ کر تاکہ پیغمبر کی شریعت بدنام نہ ہو جائے. تو ایک دکان پہ دکھا، تو ایک ریڑی پہ دکھا، تیرا ایک ریڑی سڑک پہ لگی ہوئی ہے تو اس پہ دکھا، تیری ایک دکان ہے تو اس پہ دکھا، تو ایک نالی پہ دکھا، تو ایک گلی پہ دکھا. اور نبی کے صحابی نے جان دینا گوارا کی پر مذہب نہیں چھوڑا. جو نہ کہوں تجھے میں، تو مجھے واس کرتا ہے، مجھے تبلیغ کرتا ہے، جو دین کی بات کہہ رہا ہو. توجہ کیجئے، بات یہی ختم نہیں ہوئی. عبداللہ بن حذافہ کو جیل سے نکالا گیا، دیگ میں لوہے کی دیگ میں تیل گرم کیا گیا، اور عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ایک شخص کو اس میں ڈال کے جلایا گیا. بادشاہ عیسائی کہتا عبداللہ دیکھ اسی طرح آگ میں ڈال کے جلا دوں گا، اب بھی وقت ہے بدل جا. عبداللہ کہتا جلا دو کوئی بات نہیں. بہرحال عبداللہ کو اس دیگ کی طرف لایا گیا، دیگ میں تیل کھول رہا تھا جس طرح کے ایک یعنی آگ کا انگارہ چمکتے اس طرح تیل کھولتے آگ کی طرح ہوا ہوئے عبداللہ کو اس میں ڈالنے کے لیے لائے تو عبداللہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے. جب آنسو آئے لوگوں نے عیسائی بادشاہ کو اطلاع دی کہ رو رہا ہے، شاید اب بدل جائے، اب پوچھ لیجئے. چنانچہ بلا کے پوچھا کہ عبداللہ بس سے اب تو رو پڑے ہونا، اب بدل جاؤ. عبداللہ تڑپ گئے، کہتے ظالم غلط سمجھیو، میں اس لیے تو نہیں رو رہا کہ مر جاؤں گا، روتا اس لیے ہوں کہ اللہ جان ایک ہے، ایک ہی دفعہ لگ جائے گی، اگر ہزار جان ہوتی تو تیرے راستے قربان ہوتی. کتنا اونچا مقام ہے نبی کے صحابی کا. بادشاہ نے گٹھنے ٹیک دیے، آخر کار وہ اس سلسلے میں لاجواب ہو کے رہ گیا. آج ان صحابہ پہ تبرع کرنے والا تیرا بھائی ہے، کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس قدر ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تمہیں خرید لیا گیا ہے، اس حد تک مولویت کی زبان گنگ ہو گئی ہے. کیوں نہیں اپنے ضمیر کی آواز بلند کرتے؟ اور تمہیں کوئی اچھا نہیں لگتا تو ووٹ کی پرچی پاڑ دو. میں قسم نہیں کہتا کہ فلاں کو دو فلاں کو نہ دو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ضمیر نہ بیچے، اتنا ضرور کہتا ہوں عقیدہ نہ بیچ، اتنا ضرور کہتا ہوں بے ایمان نہ بن. یہ تو کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کسی کے لیے ووٹ مانگی؟ اونچی آواز سے کہیے، کسی ایک آدمی کے دروازے پہ دیا ہوں کہ فلاں کو دے دیجئے تو انگلی کھڑی کیجئے، ہاتھ کھڑا کیجئے. اگر نہیں گیا تو عقیدہ بیان کرنا میرا حق ہے. اس چلتی ہوئی گاڑی کے نیچے جو آ جائے آ جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں. میری آج آپ سے یہی درخواست ہے کہ نبی کے صحابہ کے ساتھ عقیدت کو پائمال مت کیجیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ آنا جانا وقت ہے، آج آیا کل گزر گیا، اس پہ اپنے عقیدے کو مت بیچیے، اپنے عقیدے کو پامال مت کیجیے. بلکہ کہتا ہوں وہ لوگ جو بستر اٹھا کے رائےونڈ سب سے پہلے بھاگتی، وہ لوگ جو بستر اٹھا کے تبلیغی جماعت کے ساتھ جلدی جلدی دوڑتی، آج برادری بیس پر وہ بھی عقیدہ بیچ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ میں نے کیا کہا؟ آج وہ بھی عقیدہ بیچتی. اللہ کے لیے سب کچھ ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین اگر تیرے دل میں یہ کلمہ اترا ہے اور تبلیغی جماعت اللہ تجھے دیر پا قائم رکھے، تیری بڑی قربانی ہے، تو نے بڑی محنت کی ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس طبقے سے کہ جس نے یہی کلمہ رٹا اور رٹوایا اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امید نہ لگانے کا یقین، مجبوری ہے ہمارے کام ہے. حق نماز کی مجبوری یہ نہیں ہے، حق نماز کے کام نہیں ہے، حق نماز نے ماحول میں نہیں رہنا، حق نماز نے معاشرے میں نہیں رہنا. اگر میں ٹکر لے کے زندہ رہ سکتا ہوں، تم بھی ٹکر لے کے زندہ رہ سکتے ہیں. باطل سے ٹکر لیجئے، باطل سے ٹکر لیجئے، غلط سرمایہ سے ٹکر لیجئے، غلط دولت سے ٹکر لیجئے، غلط کاری سے ٹکر لیجئے، کذب سے ٹکر لیجئے، دھوکے بازی سے ٹکر لیجئے، دجل سے ٹکر لیجئے، فریب سے ٹکر لیجئے۔ یہی فریب ذیلی انتظامیہ نے کیا، حق نواز نے آواز اٹھائی تم نے زندہ بہت کہا۔ یہی فریب اگر کسی وڈیرے نے کیا، حق نواز نے آواز اٹھائی تم نے زندہ بہت کہا۔ یہی فریب اگر ایک تھانے دار کرتے، حق نواز بولتا تم زندہ بہت کہتے ہو۔ یہی فریب اگر کوئی ڈپٹی کمشنر کرتے، حق نواز بولتا تم زندہ بہت کہتے ہو۔ اور یہی فریب آج تم کرتے ہو اور تمہارے خلاف بولتا ہوں تو تم کہتے ہو جی غلط کہہ رہا ہے۔ وجہ بتلائیے کیا غلط کہا ہے میں نے؟ میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم راستی کو برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے کہیے ہم راستی کو برداشت نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کریں گے۔ میری زبان تلوار کی طرح رفت کے خلاف چلے گی جب تک اس تحل میں باقی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت میری زبان کو رفت کے خلاف چلنے سے نہیں روک سکتی، اور کوئی دنیا کی طاقت مجھے اصحاب رسول کے ساتھ محبت والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے ان کے فضائل کو بیان کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اگر میں نے سچ کہا ہے تو ہاتھ کھڑے کیجیے، غلط کہا ہے تو گریبان پکڑ لیجیے۔ اور اس میں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوں گے، یقیناً بیٹھے ہوں گے، انہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنے اپنے لیڈروں کے منہ کو لگام دو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے اپنے اپنے لیڈروں کے منہ کو، اور اونچی آواز سے اپنے اپنے لیڈروں کے منہ کو لگام دو کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ مت لگائیں، ورنہ حق نواز کھلے طور پہ میدان میں آئے گا۔ آنا چاہیے یا نہیں؟ کسی کی سٹیج پہ نہیں، کسی کے ہاتھ پہ دیکھ کے نہیں، اپنی سٹیج پہ ان کے منہ کو لگام دو کہ تبرا بازی اور بد زبانی مت کرو، تم ووٹ مانگو اپنی خدمت کی بنیاد پر، مذہب بیچ کے نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے ووٹ مانگو، کمپین چلاؤ اپنی خدمات کی بنیاد پر، جو تم نے قومی خدمت کی ہے مانگو، چشمے مارو شن دلے معاشات، لیکن عقیدہ بیچو گے ہم معاف نہیں کریں گے۔ جی عقیدے کو پامال کرنے کی کوشش کرو گے ہم معاف نہیں کریں گے۔ ایک بناوٹی پیر شعبد عباس مکار تم نے ساتھ رکھا ہے کہ جو شب و روز کہتے ہیں، ایک طرف صدیق نو منن والے بیٹھے، ایک طرف علی نو منن والے بیٹھے، اور میاں خوش ہو وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اس ابلیس سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تو نے صدیق و علی میں تفریق کب سے پیدا کر دی ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ یہ تفریق جائز ہے؟ اونچی آواز سے کہیے تفریق جائز ہے؟ صدیق علی الگ ہیں؟ اونچی اونچی آواز سے جب صدیق علی الگ نہیں تو یہ کہنا کیا مانا؟ ایک صدیق کو مانتے ہیں، ایک علی کو مانتے ہیں، ایک ایسا کو مانتے، ایک زہرا کو مانتے۔ وہ ظالم زہرا کو ایک، جس کو ایک کا کہہ رہا ہے، جو صدیق کو مانتے وہ علی کو بھی مانتے، جو ایسا کو مانتے وہ زہرا کو بھی مانتے۔ ہاں جو علی کے ماننے کا دعویٰ کرتے، میرا دعویٰ نہ وہ علی مانتے نہ زہرا مانتا ہے۔ جو بکاؤ ملتے، جو ٹوٹ ملتے، جو ٹٹو ملتے ہیں، وہ مذہب کے نام پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کو مذہب کا مطالعہ نہیں ہے، جس کو عقیدے کا مطالعہ نہیں ہے۔ میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ صدیق علی میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہیں، اور جس میں تفریق پیدا کرتا ہے وہ قوم سے غداری کر رہا ہے، نہیں غداری کر رہا۔ آپ کو میری یہی اپیل، یہی درخواست ہے، سیاست آنی جانی چیز ہے، یہ وقتی تقاضے ہیں، عقیدہ مت بیچیے۔ بیچیں گے آپ عقیدہ یا نہیں؟ اونچی آواز سے مجھ سے جس نے ناراض ہونا ہے ہو جائے، جس سے ناراض ہونا ہے اونچی آواز سے۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں، شاید کسی کو کوئی اس قسم کی امید ہو، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ آپ کی مسجد کے صدر ہیں، آپ اس مسجد کے منتظم ہیں سارے، اس کا تعاون کرنے والے ہیں، آج آپ مجھے کہہ دیں مسجد چھوڑ دا، میں چھوڑ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کہہ دیں آپ، چھوڑ دیتا ہوں،
شیطان کو علالت نہیں ہے. اور صاحب کیا بھی کہتا ہوں جنہیں جی فلانے مسجد میں چندہ دکھتا ہے ہم واسطے شاید مولوی بولتا اسی جی مسجد بنے پپڑیاں والی نماز پڑھو تسی وکی حق نواز کیا کہنے بھائی میری اولاد کی جائیداد بنی یہ کھڑے آج صاحب ان سے پوچھ گیا آج تک انہوں نے مجھے مکان کی جگہ خرید کے دیے بولتے کیوں نہیں ہو اونچے واسطے بلکہ یہ بھی واسطے آپ کرتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں ہمارے مجبوری اظہار کرتا ہوں کہ جتنی تنخواہ مجھے مسجد والے دیتے وہ ٹیلی فون کا بل لگ جاتا ہے جو میں ذاتی جیب سے ادا کرتا ہوں. اس قدر تم نے غلط اندازہ لگا لیا جگہ جگہ پیچھے نماز پڑھنے والے آج اگر ان کے مفاد پہ زیادہ آئیے تو وہ دکانوں پہ بیٹھ کے بکتے. افسوس ہے مجھے حیرت ہوئی مجھے اس بات پر کوئی میرے اوپر ثابت نہ کرو کہ میں نے کیا چیز لی ہے. صرف ایک چیز چاہتا ہوں جو اصحاب رسول کے سلسلے میں میرا دست و بازو بنے گا وہ مجھے اپنے نسبی بھائی سے زیادہ عزیز ہے اور جو اس سلسلے میں ہٹ جائے گا کائی ہو اسے جوتے مار کے نکال کوئی تعلق نہیں اس سے کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو وہ راضی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ایک بار پھر ہاتھ کھڑے کیجیے کہ عقیدہ آپ لوگ نہیں بیچیں گے اونچی آواز سے عقیدہ نہیں بکے گا. اور میں ان بھائیوں کو جو مسئلہ نہیں سمجھے یا غلط فہمی کا شکار ہی ان کو بھی کہتا ہوں توجہ کیجیے آخری وقت ان کو بھی کہتا ہوں جنہوں نے میری تقریر سنی اور 10-12 سال سے میرا تجربہ کر رہے ہیں اور میں ایک ہی مسئلے کو بیان کرتا جا رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے لیے مسائل جینے مصیبتیں جینی وہ بھائی اگر غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور آج صدیق کے دشمن کو بھائی بھائی کہنے میں مصروف ہو گئے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ آئے ان کے پاؤں پہ اپنی ٹوپی رکھ کے کہتا ہوں آؤ مجھے بھی قائل کرو کہ صدیق کا دشمن بھائی ہے میں بھی تمہارے ساتھ نعرہ لگاتا ہوں اور اگر تم مجھے قائل نہیں کر سکتے تو اپنے عقیدے کا تحفظ کیجئے اس بد فطرتی کے نعرے سے باز آئیے. ٹھیک ہے یہ نہیں یہ میرا فرض تھا اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے تحفظ ناموس صحابہ کمیٹی ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ بلکہ کانفرنس کر کے پورے شہر کے حجت قائم تمام کرنا چاہتی ہے. تمام مکاتے فکر کے مولوی یہ حجت پوری کرنا چاہتے ہیں کہ رافضی قطن سنی کا بھائی نہیں ہے رافضی قطن سنی کا بھائی نہیں ہے بہت المشرقین ہے. آخر میں کہتا ہوں حاجی صاحب ہر جمعہ سفید ریش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سے میں خدا کو بھول جانا چاہیے اسی آواز سے بھول جانا چاہیے نہیں بھولنا چاہیے تو تعاون کریں آپ خاطر خواہ مسجد کا کام رکا پڑے مستری کام نہیں کر سکتے آخر وہ مزدور لوگ ہیں ان کو بر وقت مزدوری نہیں ملے گی تو وہ کام کیسے کریں گے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہر جمعہ ایک ایک روپیہ دیتے ہیں اس میں اور وسعت کر کے زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے تاکہ کام نہ رکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پرزور لفظوں میں حنیف رامی جس نے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہوئے ملت کے ساتھ غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے کل کے اخبارات میں یا پرسوں کے اخبارات میں بکواس کی ہے کہ قادیانیوں کی عبادت گاہوں سے کلمہ مٹانا یہ کلمہ دشمنی ہے اور ان کے سینوں پہ لگے ہوئے کلمہ طیبہ کے بوجھ میں بیج میں اتار لینا یہ کلمہ دشمنی ہے. میں اس غدار ملت کی اس ملت کے دشمن کی اس قومی غدار کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس بد زبان انسان کی زبان کو لگام دے. آپ بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اس نے غداری کی ہے اس نے پوری غداری کی قادیانی کلمہ طیبہ اپنی عبادت گاہ پہ نہیں لکھ سکتا لکھ سکتے اس آواز سے قادیانی اپنی عبادت گاہ پہ کلمہ نہیں لکھ سکتا. نبی نے مسجد گرائی تھی نام مسجد تھا مینارے مسجد جیسے تھے شکل مسجد جیسی تھی لیکن پیغمبر نے گرا دی کہ یہ مسجد نہیں دھوکا ہے. قادیانیوں کی عبادت گاہوں کو حنیف راما خانہ خدا کہتے لعنت ہے تیرے اس بیان پر لعنت ہے تیرے اس کردار پر لعنت ہے تیری اس زبان درازی پر.
یہ خانہ خدا نہیں ہے، یہ مسجد اسرار ہے جو گرانے کے قابل ہے. میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور بڑی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لیتا ہوں کہ فوری طور پر مرکزی حکومت کو اس شخص کے خلاف پرچہ رجسٹر کر کے گرفتار کرنا چاہیے. کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے. انیل فرانا کا اقدامی معلوم.